إن الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستو, ہمارے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ساری انسانیت کے لیے بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت تھا. آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار اور رب ہے, اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا کہ یہ رحمت للعالمین ہے, کہ یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. چاہے وہ انسانوں کا جہان ہو, چاہے وہ جنات کا جہان ہو, چاہے وہ جانوروں کا جہان ہو یا پرندوں کا جہان ہو, ہر ایک تک آپ کی رحمت پہنچتی ہے. انسانوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پہنچنا سمجھ میں آتا ہے, جنات تک بھی آپ کی رحمت پہنچتی ہے, اور آپ کی اطاعت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے, بلکہ جانوروں تک بھی آپ کی رحمت پہنچتی ہے. آج جتنی بھی جانوروں کے حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے یا انسانی حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے, حقیقت میں اس کے سب سے پہلے علم بردار اور سب سے پہلے پیغامبر اور سب سے پہلے سفیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ذات اقدس ہے. تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ مکہ مکرمہ میں آپ کی 13 سالہ جو زندگی تھی نبوت کے بعد کی, وہ کیسی تھی. تو اس کے 3 دور تھے. پہلا دور تھا چپکے سے دعوت دینے کا. چنانچہ پہلے 3 سال آپ نے چپکے چپکے لوگوں کو دعوت دی, جس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, عثمان غنی, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص, اور اسی طرح عمار بن یاسر, بلال حبشی, صہیب رومی, خباب بن ارت, اور حضرت سمیہ اور حضرت خدیجہ اور دیگر بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے. یہ پہلا دور تھا. دوسرا دور تھا کھلم کھلا دعوت کا, کہ آپ پر آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین, ابھی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے. تو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں سے کہا یا صباحا انا النذیر العریان وغیرہ کا واقعہ جو بتایا. درمیان میں رک کر ایک بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر ہی کیوں دعوت دی, جبکہ زمانہ جاہلیت میں یہی رسم تھی, یہی رواج تھا. تو آپ نے زمانہ جاہلیت والے طریقے کو کیوں اپنایا اپنی دعوت کو پہنچانے کے لیے؟ تو اس کا بہت آسان اور سہل سا جواب یہ ہے کہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر دعوت دینا یہ اس زمانے کا صرف رواج نہیں تھا, بلکہ اس زمانے کا میڈیا تھا. اس زمانے میں دعوت کے اور بات کے پہنچانے کا ذریعہ تھا. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے اس میڈیا کا استعمال کیا تاکہ دور تک لوگوں تک بات پہنچ سکے اور ہر ایک تک اتمام حجت ہو سکے. تو لہٰذا اس وقت بھی جو میڈیا کا اگر صحیح استعمال کیا جائے اور اس کو دعوت کے پہنچانے کا ذریعہ اگر بنایا جائے تو وہ صرف سینکڑوں لوگوں تک نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں تک اس دعوت کے پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو بہرحال تو اس کے بعد کے 4 سال جو رہے یہ کھلم کھلا دعوت کے تھے, جس میں پھر تکلیفیں آئیں, اذیتیں آئیں, ظلم ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے, اور پھر دھمکیاں دی گئی, لالچ دیا گیا, ہر طریقے سے آزما کر دیکھا گیا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن اور مقصد سے ایک قدم کے لیے بھی پیچھے ہٹنے تیار نہیں ہوئے. تو اب جو ہے کفار مکہ نے, مشرکین مکہ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ یہ بات اب ختم نہیں ہونے والی, تو اس وجہ سے اب یہ ارادہ کیا جائے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اس لیے کہ جب جو ہے نہ رہی بانس نہ بجے گی بانسری، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہیں گے تو پھر جو ہے اسلام اور دین اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا اور یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے گی، ہم جیسے زندگی گزارتے تھے ویسے زندگی گزاریں گے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کرنی شروع کر دی، اور وہاں سے بھی مکہ والے ناکام واپس آ گئے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کہہ دیا کہ میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو اب انہوں نے جب یہ سازش رچی، حضرت ابو طالب کو اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا حادثہ نہ کر لے کہ جس سے جان کو خطرہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو طالب نے اپنے خاندان کو، جو بنی عبد مناف اور بنی ہاشم کا خاندان تھا، اس کو بلایا اور ان کے سامنے بات رکھی کہ دیکھو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی ہوں اور ان کی حفاظت کروں گا، تم میں سے بتاؤ کون کون میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو پورا خاندان تو مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس زمانے میں عصبیت بہت زیادہ تھی۔ عصبیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے خاندان کا ہے، اس لیے مجھے اس کی تائید کرنا ہے، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے بحث نہیں۔ یہ عصبیت ہے، اور شریعت نے اس سے منع کیا ہے، اسلام نے منع کیا ہے، ہمیں حق پرستی سکھائی گئی۔ لیکن وہ زمانہ چونکہ عصبیت کا تھا، جاہلیت کا تھا، تو حضرت ابو طالب نے کہا کون کون ساتھ دے گا، تو پورا خاندان ساتھ دینے کے لیے تیار ہوا سوائے ابو لہب کے۔ اس نے کہا کہ میں ساتھ نہیں دوں گا۔ اب حضرت ابو طالب ان سب کو لے کر اپنے جہاں ان کا مکان تھا شعب ابی طالب کی طرف، وہاں پر چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے لگے۔ تو یہیں پر پھر اس کے بعد مکہ والوں نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ حضور کا خاندان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اگر ان کی حمایت میں اٹھا ہے تو ہم سب ان کی مخالفت میں چلے جائیں گے اور ہم سب ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ بائیکاٹ کس طرح سے کریں گے کہ ان کے ساتھ کوئی سودا نہیں کیا جائے گا، ان کے خاندان میں کوئی شادی بیاہ نہیں کیا جائے گا، اسی طرح ان سے لین دین نہیں کیا جائے گا، اور جو ہے دیگر جتنے بھی سوشل طریقے سے بائیکاٹ کیا جا سکتا تھا وہ تمام بائیکاٹ انہوں نے طے کر دیے، اور ایک صحیفے پر، ایک پرچے پر لکھ کر اسے بیت اللہ پر لگا دیا۔ اب سارا مکہ ایک طرف تھا، اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ کے چچا، اور ظاہر ہے کہ اس میں سب مسلمان نہیں تھے، کچھ عصبیت کی وجہ سے ساتھ دے رہے تھے اور کچھ ایمان کی وجہ سے ساتھ دے رہے تھے۔ تو بہرحال یہ بائیکاٹ کا سلسلہ، مقاطعہ کا سلسلہ تقریباً سن نبوی 7 محرم سے شروع ہوا اور 3 سال تک مسلسل چلتا رہا کہ پورے مکہ والوں نے آپ سے اور آپ کے خاندان والوں سے بائیکاٹ کر رکھا تھا، کوئی آپ سے بات چیت کرنے تیار نہیں، سودا سلف خریدنے تیار نہیں، بیچنے تیار نہیں، اور شادی بیاہ کرنے تیار نہیں، پوری طرح سے وال کر دیا، پوری طرح سے ہٹا دیا اور اپنے سے دور کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ 3 سال کس مشقت کے گزرے ہوں گے اس کا آدمی اندازہ کر سکتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جو ہے جو کچھ ہمارے پاس تھا سب ختم ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ نیا اناج خرید بھی نہیں پاتے تھے، اس لیے کہ مکہ کے باہر سے جو تاجر آتے تھے بیچنے کے لیے تو مکہ والے ان کو دگنی دام میں وہ چیز خرید لیتے تھے، اور ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ خرید سکے، تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اندھیری رات میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تو کچھ کھڑکھڑاہٹ کی آواز محسوس ہوئی، میں نے اٹھا کر دیکھا تو ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا، میں نے اسی کو دھویا، صاف کیا اور اسی کے صفوف بنا کر میں نے کھا لیا، اس لیے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ تو ایسے 3 سال کا عرصہ گزرا ہے، لیکن اس درمیان میں کچھ ایسے ہمدرد پیدا ہونے لگے۔ دیکھیے جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو پھر اس کے خلاف آواز اٹھانے والے بھی کھڑے ہونے شروع ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص تھا، ہشام بن عمر نام تھا اس کا، یہ حضرت ابو طالب سے بڑا لگاؤ تھا اس کو، اور یہ بائیکاٹ کے زمانے میں بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ سودا سلف خرید کر، اناج خرید کر حضرت ابو طالب کو دے دیا کرتا تھا۔ ایک حکیم بن حزام تھے جو اپنی پھوپی حضرت خدیجہ کے لیے کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرتے تھے، اس پر بھی ابو جہل نے ایک دو مرتبہ آواز اٹھائی، لیکن لوگوں نے کہا وہ اپنی پھوپی کو بھیج رہا ہے، اس پر کیا پابندی لگائی جائے۔ تو بہرحال یہ ہشام بن عمر، اس نے یہ کیا کہ ایک مرتبہ اس سے حالت دیکھی نہیں گئی، 3 سال پورے ہو گئے، تو ہشام بن عمر نے گیا وہ زہیر بن ابی امیہ کے پاس، زہیر بن ابی امیہ ابو طالب کا بھانجا تھا، تو اس سے کہا کہ زہیر کیا بات ہے، تم تو کھاؤ پیو عیش کرو اور تمہارا ماموں وہاں پر تنگ دستی کی زندگی گزارے؟ تو زہیر نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن میں اکیلے کیسے آواز اٹھاؤں پورے مکہ والوں کے خلاف؟ تو ہشام عمر نے کہا کہ میں تیار ہوں تمہارا ساتھ دینے کے لیے۔ اس نے کہا دو سے کام نہیں چلے گا، کوئی تیسرا آدمی چاہیے۔ تو ہشام گیا جو ہے مطعم بن عدی کے پاس، اس نے کہا میں تیار ہوں اس بات کے لیے۔ پھر وہ گیا ابو البختری بن ہشام کے پاس، وہ بولا میں تیار ہوں اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے۔ پھر اسی طرح جو ہے زمعہ بن اسود کے پاس، تو یہ 4-5 لوگ تیار ہوئے۔ دوسرے دن صبح میں بیت اللہ میں جہاں پر محفلیں لگتی تھیں، لوگ جمع ہوتے تھے مکہ والے، تو وہاں پر گیا ہشام بن عمر نے ایک بات کہہ دی کہ بھائی یہ کیسی بات ہے کہ ہم مکہ والے ایک طرف اچھے سے رہیں اور ہمارے ہی خاندان، ہمارے ہی رشتہ داری کے کچھ لوگ تنگ دستی کی زندگی گزارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کے بعد ان سب نے آواز اٹھائی، تو ابو جہل نے کہا کہ اس کا مشورہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، یعنی تم یہاں پر آواز نہیں اٹھا رہے، اس سے پہلے کچھ پلان بنا چکے ہو۔ تو بہرحال تو سب نے کہا کہ اب جو ہے چونکہ آوازیں اٹھنے لگیں تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب بھی حرم مکہ میں داخل ہوئے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا یہاں آنا کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے نے ایک بات بتائی ہے، اگر وہ سچ ہو گئی تو تم جو ہے اس بائیکاٹ کو ختم کر دینا، اور اگر وہ سچ نہیں ہوئی تو تمہارا جو چاہے وہ من کر لینا۔ تو کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے بھتیجے نے بتایا ہے کہ وہ جو صحیفہ تم نے لکھا تھا جس پر ایگریمنٹ تھا بائیکاٹ کا، وہ صحیفے کو دیمک نے کھا لیا ہے، اور یہ بات میرے بھتیجے نے بتائی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جا کر چیک کر لیجئے، اگر ان کی بات صحیح ہوئی تو بائیکاٹ ختم کر دینا۔ چنانچہ جب یہ لوگ جا کر دیکھے بیت اللہ کے اندر، جا کر دیکھا تو واقعتاً اس صحیفے کو ایک دیمک نے کھا لیا تھا، صرف بسمک اللہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، یہ جو ورڈنگ شروع کی تھی بس یہ باقی رہ گئی، باقی سارا صحیفہ ختم ہو چکا تھا۔ تو اب ان کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر کس نے دی؟ یقیناً یہ غیب کی خبر تھی، کوئی نہیں جانتا تھا، اور یہاں پر یہ بات سامنے آئی، تو اب جا کر یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ 3 سال کی یہ مشقت، یا 3 سال کی قید با مشقت جو تھی وہ اب ختم ہو گئی، اب جو ہے مکہ والوں سے ملنا جلنا شروع ہوا۔ لیکن یہ 3 سال کا عرصہ وہ تھا کہ جنہوں نے اندر سے ساتھ دیا تھا ان کو بھی اندر سے ختم کر دیا۔ چنانچہ محرم 10 نبوی کو یہ ختم ہو گیا بائیکاٹ، اور اس کے 6 مہینے کے بعد یعنی رجب کے مہینے میں، 10واں سال ہے نبوت کا، اور رجب کے مہینے میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے 80 برس کی عمر میں، جنہوں نے بچپن سے پالا تھا، پرورش کی تھی، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ پیش کیا کہ چچا میرے کان میں صرف کلمہ پڑھ لیجئے، کل قیامت میں آپ کی گواہی دے دوں گا۔ تو حضرت ابو طالب نے مکہ والوں کی طرف، قریش والے بھی جمع تھے، ان کی طرف نظر کی، اور انہوں نے کہا کہ ابو طالب موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے اندر بھی عصبیت آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں قریش کے دین پر مرتا ہوں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو طالب بغیر ایمان کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی تکلیف ہوئی، لیکن آیت کریمہ نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت ملے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت ملے گی۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سے محبت کی وجہ سے ابو طالب کو کچھ فائدہ ہوگا؟ کہا کہ ہوگا فائدہ، اگر میں سفارش نہ کرتا تو ابو طالب سب سے جہنم کے نچلے درجے میں ہوتے، لیکن اللہ نے ان کو عذاب میں تخفیف کر دی ہے، اور جو ہے ان کو صرف جہنم کے آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا، تو ایسا سخت عذاب ہوگا، لیکن یہ بھی جو ہے فرمایا کہ چچا ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی تخفیف ہو جائے گی۔ تو بہرحال بعض علماء کا اس میں یہ بھی رائے ہے کہ نہیں، ممکن ہے حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا ہو، اگر پڑھ لیا ہو تو پڑھ لیا ہو، اب اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ لیکن جو ظاہر ہمارے پاس جو روایات ہے، جو آثار ہے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بغیر ایمان کے حضرت ابو طالب چلے گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا غم تھا، افسوس تھا، اور آپ استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ آیت کریمہ نازل ہوئی ما کان للنبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی مشرق کے لیے دعا کرے، استغفار کرے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے استغفار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد رجب کے مہینے میں واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد دو مہینے صرف گزرے، اور رمضان کے مہینے میں ام المومنین اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بھی وفات ہوتی ہے۔ یہ دونوں کے دونوں آپ کے ستون تھے، اور آپ کے سپورٹرز تھے، ایسے سپورٹرز جو اندر باہر سے آپ کی تائید کرتے تھے۔ تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی رمضان کے مہینے میں 65 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سالہ زندگی کا ساتھ رہا ہے، رفاقت رہی ہے، اور شریک حیات رہی، اور آپ نے کتنا ساتھ دیا اس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ تو یہ ایک ہی سال میں، 10ویں سال نبوت کے 10ویں سال، یہ دو بڑے بڑے حادثے پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورا سال ہی غم کا سال ہے، یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال قرار دیا۔ چنانچہ یہ سال تقریباً پورا ہونے کو آیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں دوسرا نکاح کیا، یعنی حضرت خدیجہ کے بعد پہلا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، جو پہلے ہی اسلام لانے والیوں میں سے تھیں، اور انہوں نے حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے پہلے شوہر تھے سکران بن عمر، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اب یہ بیوہ تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور نکاح ہو گیا، اس لیے کہ اس زمانے میں اگرچہ جاہلیت کا زمانہ تھا، لیکن شرفا کے یہاں پر، شریف لوگوں کے یہاں پر ایک انسان بغیر نکاح کے رہے، یہ پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لیے دوسرا نکاح کرنا کوئی عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہ ہم چکے ایک ہندوانہ رسم اور رواج اور معاشرے میں کئی سال تک رہ چکے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں پر یہ دوسرا نکاح ایک عیب کی چیز یا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان میں حضرت خدیجہ کی وفات ہو رہی ہے، اور شوال میں حضرت سودا سے نکاح ہو رہا ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد کا واقعہ جو پیش آیا، وہ سب سے اہم ترین واقعہ تھا، اور یہی عام الحزن کا واقعہ، یہ ہمارے یہاں پر ترتیب کے اعتبار سے، ہم جو مکی دور کی جو ترتیب چل رہی تھی، تو اس ترتیب کے اعتبار سے 10 سال آپ کے پورے ہو چکے تھے۔ اب یہاں سے 3 سالہ دور جو شروع ہوتا ہے، یہ مکے سے باہر دعوت کا دور تھا۔ پہلے 3 سال چپکے دعوت کا دور تھا، پھر اس کے بعد 4 سال کھلم کھلا دعوت، پھر 3 سال بائیکاٹ کے تھے، اب جو اخیر کے 3 سال تھے، یہ مکے سے باہر دعوت کا سلسلہ تھا۔ چنانچہ